اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بتاتا ہے کہ کیا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا, پھر جب وہ باز نہیں آتے اور غلط کام پر اصراری کیے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو مزید ہدایت نہیں دیتا, رہنمائی نہیں دیتا. درحقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ نے معاف کر دیا نبی علیہ السلام کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا. یعنی جنگ تبوک کے سلسلے میں جو کمی بیشی ہوئی اس کے بارے میں یہاں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے درگزر کیا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے, یعنی وہ کسی حد تک وہاں جانے سے جی چرانے لگے تھے, اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کی سب حالتیں جانتا ہے. مثلا ہم نماز کے لیے کس دل کے ساتھ اٹھتے ہیں, زکوٰۃ کس دل کے ساتھ دیتے ہیں, کسی انسان کی خیرخواہی کس دل کے ساتھ کرتے ہیں, اللہ کو سب پتا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ کہ کوئی بھی کام جو اس کے لیے کیا جائے بہت خوشی سے کیا جائے, کیونکہ اس کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں. جب انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کون کس دل سے کوئی کام کر رہا ہے, مجبوری کے مارے یا لوگوں کے پریشر میں آ کے یا دکھاوے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے. تو اس لیے یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کہ ان کے دلوں کا حال کیا تھا, لیکن جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہیں کیا, یعنی اس کے پیچھے نہیں چلے, ان کے دل پہ ایک حالت آئی تھی ختم ہو گئی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے, تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان انسان ہے, کمزور ہے, اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو ان الحسنات یذھبن السیئات, اچھائیاں نیکیاں پھر برائیوں کو ساتھ ساتھ ختم کرتی چلی جاتی ہیں. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے, اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا, یعنی پوسٹ پون کر دیا گیا تھا, جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگی, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے, تو اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں, یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہ تین لوگ کعب بن مالک, ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربی تھے. سچے مومن تھے اور کئی بار اپنی سچائی کا ثبوت بھی دے چکے تھے, لیکن انسان ہونے کے ناطے اس جنگ میں جانے سے کچھ سستی ہو گئی, پیچھے رہ گئے, یہ سوچتے رہے اچھا آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں اور پھر نہ جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے اور منافقین جھوٹے بہانے کرنے لگے تو ان لوگوں نے آ کر سچ سچ بات کر دی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے اگر ہم جھوٹ بولیں گے بھی تو آپ پر کھل جائے گا, اللہ کے حوالے کر دیا اپنے معاملے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے تشریف لائے تو آپ نے حکم دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے, مکمل بائیکاٹ, حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا. اور کہتے کہ 50 دن تک کسی ایک بندے نے بھی کوئی چھوٹی سی خیانت کر کے بھی ان سے بات نہیں کی, کہ چپ کے بھی. اتنا سیلف ڈسپلن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بات کرنے سے, کرنا ہی نہیں. حتیٰ کہ ان میں سے حضرت کعب اپنا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک کزن کے پاس گیا اور اس کو اللہ کی قسم دے کے کہا کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا, تو اس نے پہلے جواب نہیں دیا اور پھر کہا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے. یعنی کسی قسم کی کوئی بھی ہمدردی نہیں کی, کوئی گفتگو نہیں کی. آخر کار 50 دن کے بعد ان کی توبہ کا حکم آیا اور پھر سب لوگ ان کو مبارک دینے لگے, اور ان کے اوپر بھی زندگی کچھ آسان ہوئی. کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں وہ کسی سے کوئی بات کر ہی نہ سکے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, تو اس کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. کہتے ہیں کہ اسی دوران شاہ غسان کا بھی خطا ہے ان کو کہ ہمیں پتہ چلا تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, تم کو معمولی انسان ہو, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری بہت عزت کریں گے. تو انہوں نے وہ خط جلا دیا اور کہا یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ کچھ بھی ہو کسی بھی قیمت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے, اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. اور انہوں نے اپنی سچائی اور وفاداری کا ثبوت دیا. یہ تھے ایمان کے عہد کے کیریکٹر کے وہ مضبوط لوگ کہ پھر جنہیں نہ کوئی خرید سکا اور نہ کوئی جھکا سکا. یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے, یعنی بالآخر ان کو معاف کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے. یعنی یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر خود اپنی دنیا میں لگ جائے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب کو اپنے اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہیں. آپ دنیا میں آئے کیوں تھے؟ آپ کا کیا مشن تھا؟ آپ کی ساری زندگی کس کام میں گزری؟ اور آج ہماری مصروفیات کیا ہیں اور ہماری دلچسپیاں کیا ہیں؟ وہ کون سا کام ہے جو ہم آپ کے مشن کے لیے اور آپ کے طریقوں کو زندہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ؟ کس قسم کا یہ تعلق ہے؟ کس قسم کے وارث ہیں ہم؟ کس قسم کی امت ہیں ہم کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے پیغمبر نے دن رات کس غم میں گزارے اور آج ہمارے غم کیا ہو گئے؟ تو اس لیے سچا اور مخلص مومن جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ضرور آپ کے طریقے زندگی سے بھی محبت کرے گا, آپ کے مشن سے بھی محبت کرے گا اور اس کے لیے قربانیاں بھی کرے گا. اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے لیے عمل صالح نہ لکھا جائے. یعنی انسان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں پر اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی. اس نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے, تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی ہوئی ہوگی. یعنی اللہ کے راستے میں اگر تم ایک چیز دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں 700 واپس ملیں گی. اس سے اچھا سودا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اسی کی راہ میں دینے سے گھبراتے ہیں. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کرتے, بچ جاتے. یہاں پر ایک بہت اہم ہدایت دی گئی ہے. چونکہ جنگ تبوک میں سب کا نکلنا فرض تھا, یعنی فرض عین تھا اس وقت جو جہاد کی کال تھی اس پر لبیک کہنا, تو بعد میں مسلمانوں میں خیال پیدا ہوا کہ شاید ہمیشہ سب کو ایسا ہی کرنا ہوگا. تو فرمایا کہ نہیں, ہمیشہ ہر وقت سب ایک ہی کام پر نہیں نکلے, کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو تعلیم کے میدان میں دینی تعلیم کے خاص طور پر اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے اوقات کو وقف کریں اور اس کے لیے ایسا سسٹم بنائیں کہ جس میں ہر آبادی کے لوگوں میں سے کچھ چنے ہوئے لوگ آ کر سیکھیں, سیکھنے کے بعد واپس جا کر وہ اپنے اپنے علاقوں کو روشن کریں اور اس طرح چراغ سے چراغ جلتے جائیں اور علم کے پھیلانے کا اور خصوصاً دین کی سمجھ بوجھ کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی بھی منقطع نہ ہو. کیونکہ ہمارا دین صرف روایات کا مجموعہ نہیں ہے, صرف دیکھا دیکھی کچھ کام کرنے کا نام نہیں. ہمارے دین میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے علم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, علم حاصل کرو, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی توحید کے لیے بھی تم علم حاصل کرو, اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی علم, اللہ کو ماننے کے لیے بھی علم, اللہ کی عبادت کے لیے بھی علم. مثلا ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوتی اور اگر اس کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس اذان کا جواب دینا نہ آئے اور پھر اس اذان کا مطلب کہ اٹھو اور نماز پڑھو اور نماز کے لیے وضو کرنا نہ آئے اور پھر وضو کر لیا تو نماز پڑھنی نہ آئے اور اگر پڑھ لی تو سمجھے ہی نہ کہ کیا پڑھا ہے, تو اس کو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو مسلم بننے کے لیے انسان کو ہر ہر قدم پر علم کی ضرورت رہتی، اور بلا وجہ بغیر کسی عذر کے انسان کو جو فرض درجے کا علم ہے اسے غافل نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے خاص طور پر یہاں تلقین کی گئی کہ مومنوں کے لیے ضروری نہیں کہ سب جنگ کے میدان میں نکلیں، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کے آتے علمی مراکز میں، دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر وہ اپنے باقی لوگوں کو سمجھاتے، کیونکہ سارے لوگ تو بیک وقت نہیں نکل سکتے. اور یہ سب کیوں سیکھیں سکھائے؟ تاکہ وہ پرہیز کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، بچ جائیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ کیونکہ قرآن مجید ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. تو منافق ایک دوسرے کو چھیڑتے تھے اور پوچھتے تھے اور ایک طرح سے بلیٹل کرتے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں اس قرآن کے پڑھنے کا اور آنے کا، کیونکہ کسی کا ایمان تو زیادہ ہو نہیں رہا، اور مذاق اڑانے کے طریقے پہ پوچھتے کہ اچھا کس کا ایمان بڑھ گیا. تو اس کا جواب کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر صورت نے اضافہ کیا ہے، اور وہ اس سے دل شاد ہیں، خوش ہیں. البتہ جن کے دلوں کو نفاق کا روک لگا ہوا ہے، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا. یعنی چونکہ وہ خراب زمین تھی، جب اس پہ بارش برسی تو اس میں سے اسمیل آنے لگی. قرآن ان کے دلوں پہ اترا تو بجائے اس کے کہ ان کے اخلاق دھل جاتے، وہ اور زیادہ بگاڑ میں آ گئے، اور وہ مرتے دم تک کفری میں مبتلا رہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں سورت کے اختتام پر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بہت خوبصورت صفات کا ذکر ہے. دیکھو لوگو، تمہارے پاس ایک رسول آیا جو خود تمہی میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے ہی، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے. ایسے لوگ تو ڈھونڈے سے نہیں ملتے کہ جو کسی کے نقصان پر دکھی ہو. تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں مسلمانوں سے خود ان کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں، پس اگر کوئی شخص مرنے کے بعد مال چھوڑ جائے تو اس کے حقدار اس کے گھر والے ہیں، یعنی اس کے وارث، اور جو شخص قرض یا بچے چھوڑ جائے تو اس کے بچوں کی پرورش اور قرض کی ادائیگی میری ذمہ داری ہے. یعنی آپ اس قدر زیادہ مسلمانوں کا خیال رکھتے تھے، یعنی اس کو بہت زیادہ کنسرن ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے، نہایت مہربان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے، تو ہر نبی نے اپنی اس دعا کو مانگ لیا ہے، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال رکھا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. بس اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، کوئی الہ نہیں مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سورة یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ. سورة یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے، یعنی لوگ اگر اس کو نہیں مانتے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کو پر حکمت بنایا، اور حکمت وہ چیز ہے کہ جس کو مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے؟ کیا پھر یہی وہ بات ہے کہ منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے، یعنی قرآن پیش کرنے پر آپ کو جادوگر کا خطاب ملا؟ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں، یہ کتاب تو پر حکمت ہے اور جادوگری کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا. یدبر الامر، وہ کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنه، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، سفارش کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، یعنی ان تمام اختیارات کا مالک، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے، یعنی وہ لوگ جو آخرت کو بھول کر زندگی بسر کر رہے ہیں اور دنیا پر ہی راضی ہیں اور اللہ کی آیات سے غافل ہیں، جو بھی نشانیاں اس نے پوری کائنات میں بکھیر رکھی ہیں اور جو اس قرآن کی آیات ہیں، تو پھر ایسے لوگ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کرتے رہے ان کے اپنے اعمال کی بدولت، کیونکہ اس کائنات میں سب سے بڑا حق ہم انسانوں پر اس کا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس کو بھول کر اگر انسان کوئی بھی کارنامے کرتا رہے تو وہ اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اتنا کچھ بنایا ہے کہ اسے کسی انسان کا کچھ بھی بنانا کچھ متاثر نہیں کرتا، اور نہ وہ اس سے راضی ہے اگر وہ اپنے رب کو مانتا ہی نہیں. ان الذین آمنوا، ان کے برعکس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان کے بعد اچھے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں سیدھے رستے پر چلائے گا. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی ان باغوں میں، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی پکار وہاں ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی، سلامتی ہو، یعنی ہر طرف سلامتی ہی کی پکار، سلامتی ہی کی دعائیں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیوں؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، یعنی اللہ کو حق نہیں دیا، اپنی بندگی کا فرض پورا نہیں کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ وما كانوا ليؤمنوا، وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم مجرم قوم کو، مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ہے، یعنی ان کی جگہ تم آئے ہو، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو۔ کیونکہ ہر گروہ، ایک کے بعد ایک جنریشن جو دنیا میں آتی ہے، ایک کے بعد ایک نسل، ان سب سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، اس میں کچھ چینجز کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اور کہیے، اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود سے خود یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ڈالی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام کریں، اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی پچھلی ساری زندگی میں نہ تو میں نے ایسا کوئی کام کیا کہ کہیں کوئی ٹریننگ لی ہو لکھنے پڑھنے کی، یا کوئی یونیورسٹی جوائن کی ہو، یا کہیں کوئی رائٹنگ سکل سیکھی ہو، یا کبھی کچھ ایسا علم حاصل کیا ہو کہ جس کی بنا پر یہ کتاب لکھتا میں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے میری پچھلی ساری زندگی جس کام میں گزری وہ تمہارے درمیان میں رہا، تم سب اچھی طرح جانتے ہو۔ تو یکا یک میں جو تم کو اتنی حکمت سے لبریز باتیں سنا رہا ہوں، یہ خود سے لکھ کر نہیں لا رہا کہیں سے، یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہیں۔ اس لیے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے، یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ یعنی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں سرے سے، یعنی اگر کسی چیز کا وجود نہ آسمان میں نہ زمین میں تو وہ تو بیسلس بات ہے ہی نہیں۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کی پاک ذات تمام شریکوں سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، اس دن جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، تو پکارنے والا پکارے گا جس نے کسی عمل میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تو وہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے شخص سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں کی شرکت سے بے پرواہ ہے. یعنی پھر اللہ سے اجر کی توقع نہ رکھے، جن کے لیے وہ کام کیا تھا ان سے توقع رکھے. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو دین اسلام پر پیدا کیا، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی عقل، خواہشات اور چیزوں کی وجہ سے اس دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی اور اصل دین کے کئی حصے کر ڈالے اور پھر آپس میں اختلاف شروع کر دیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں. کسی بھی اختلاف کے سلسلے میں انسان کو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا چیز اتاری ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ جہاں بھی اللہ کی چاہت پر ہم اپنی چاہت کو اوپر لے آتے ہیں یا اپنی خواہشات کی پیروی چاہتے ہیں، وہیں گڑبڑ ہوتی ہے. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہیے غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں.